الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ کو میں نے اسی آیت کے تحت بات کی تھی، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ پیغام ہے قرآن حکیم کا کہ اگر تم نے شکر ادا کیا، لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، لأزیدنکم، تو میں ضرور تمہیں مزید دوں گا. اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں ضرور مزید دوں گا، ضرور دوں گا، مزید دوں گا، اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کیا، ناشکری کی، تو پھر جان لو کہ پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. شکر کرو گے فلاح پاؤ گے، ناشکری کرو گے تو عذاب میں جب پکڑے جاؤ گے. وہ عذاب کبھی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، آخرت میں تو ہوتا ہی نہیں. ہم طرح طرح کے کی آزمائشوں اور بلکہ عذابوں میں مبتلا چلے آ رہے ہیں کئی برس سے. طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آتی رہی ہیں، جس کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ تھی، جیسے کہ مسلسلی بیان اس موضوع پر ہوتے رہے ہیں ہمارے، کہ بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انہی کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. مسلمانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کی بدعمالیوں سے، وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، توبہ کر لو، باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے. اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام والسلام کو ایسے عذاب سے محفوظ کر دیا گیا ہے جس سے یہ امت پوری کی پوری ختم ہو جائے. برخلاف پچھلی بہت ساری امتوں کے کہ ان پر جب عذاب آیا تو ان کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، قوم ثمود پر، قوم عاد پر، قوم نوح پر، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو ایسے عذاب عام سے بچا لیا گیا ہے جو اس امت کو ختم کر ڈالے، لیکن بلا نبی کنم میں نے عذاب لگنا دونوں لگا بے لعلہم یرجعون، ہم چکھاتے رہتے ہیں عذاب تکلیفیں پہنچا کر، یہ کام ہم کرتے رہیں گے چکھاتے رہیں گے عذاب، لنذیقنہم من العذاب الادنی، قریب کا عذاب یا کم درجے کا عذاب ہم چکھاتے رہیں گے، دون العذاب الاکبر، اس عذاب اکبر سے پہلے جو آخرت میں آنے والا ہے، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ تو قرآن نے یہ بتا رکھا کہ ہم تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب چکھاتے رہیں گے، بہت کچھ تو معاف کریں گے، بہت کچھ تو معاف کر دیتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جو کچھ فساد پھیلتا ہے عوام میں، انسانوں میں، ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں پھیلتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں، بعض آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے اللہ تعالی بندہ کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالی ایسے خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی واپسی پر، ایسے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مسافر تھا صحرا میں، اونٹ پر سفر کر رہا تھا، لق و دق صحرا تھا، ریگستان تھا، زندگی کے کوئی آثار اور اسباب اور سامان وہاں نہیں تھا سوائے اس کے کہ اسی اونٹ کے اوپر اس کے پینے کا پانی بھی تھا، کھانے کا سامان بھی تھا، زندگی کا سارا سامان اس اونٹ کے اوپر تھا۔ رات ہوئی، وہ سویا، آنکھ جو کھلی تو اونٹ غائب، کھانا بھی غائب، پانی بھی غائب، زندگی کا سارا سامان بھی غائب، بلکہ خطرناک بات یہ کہ اس ریگستان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی اب نہیں ممکن نہیں رہا، سینکڑوں میل لمبے صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، ریگستان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سواری کا کوئی سامان نہیں، بیتاب ہو کر ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے اپنے اونٹ کو، اونٹنی کو نہیں ملتا، کوئی ٹیلا سامنے ہے، ٹیلے پر چڑھ کر دور دور تک نظر ڈالتا ہے، نہیں ملتا، ادھر جہاں جہاں سے نظر آنے کی توقع تھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اونٹ نظر نہیں آتا، بھوکا پیاسا، گرمی کا مارا ہوا، غم کا مارا ہوا، سمجھ گیا کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا، لیٹ گیا کہ بس اب موت آئی، آنکھ لگ گئی، سو گیا، اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ناکا موجود ہے، اور اس کو وہی ناکا اونٹنی موجود ہے، سارا سامان جو کا تو موجود ہے، پانی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، کہ واپس آ گئی۔ ایسے موقع میں یہ مسافر اپنے اونٹ کو واپس آ کر اپنے اونٹنی کے واپسی پر کتنا خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. الحمدللہ پچھلے انتخابات کے موقع پر پوری قوم کو یہ محسوس ہوا کہ ہم عذاب میں جکڑے ہوئے ہیں, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر یہ سارے عذاب آئے تھے. تو اس کی توفیق ہوئی عوام کو, مسجدوں میں بھی قنوت نازلہ نمازوں کے فجر کی نمازوں میں پڑھی گئی, ویسے بھی دعائیں کی گئیں, توبہ اور استغفار پڑھی گئی, آیت کریمہ کے ختم کیے گئے, اور لوگوں نے گڑ گڑا کر بھی, رو رو کر بھی اپنے گناہوں سے توبہ کی. الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا. سب تو شاید یہ پھر بھی نہ کر سکے, لیکن خاصی بڑی تعداد میں قوم کے لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف اللہ کے سامنے کر کر اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ ہم سے ان بدکار حکمرانوں کا عذاب ہم سے ہٹا دیجیے, ان غلام حکمرانوں کو ہم سے غلام حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے جو دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہماری دعائیں سن لی, توبہ قبول فرمائی. جتنی توبہ کی تھی اس کے حساب سے اللہ نے کامیابی بھی عطا فرما دی. ابھی کچھ اور کام باقی ہے, اور بھی گناہوں سے معافی مانگنی ہے, ابھی مسائل حل نہیں ہوئے, لیکن الحمدللہ بڑی حد تک معاملات امید افزا ہو گئے, اور امید کی کرن, بلکہ کرن ہی نہیں بلکہ امید کی روشنی الحمدللہ ایک قوم اس وقت دیکھ رہی ہے. میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ جو پارٹیاں, جو شخصیات برسر اقتدار آ رہی ہیں ان پر بھی شکر لازم ہے اللہ رب العالمین کا, اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ اقتدار کوئی مٹھائی کا حلوہ نہیں ہوتا کہ کھانے کے لیے تم کو دیا گیا ہے, بلکہ یہ اقتدار آزمائش ہوتی ہے انسان کی, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جو اختیارات ملے ہیں وہ اختیار کس حد تک استعمال کر رہا ہے, صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش رحمان کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے یوم آخرت میں جن کو دھوپ کی تمازت نہیں ہوگی, میدان حساب کی مشکلات ان کو نہیں ہوں گی, معمون جگہ پر ہوں گے, عرش رحمان کے سائے میں ہوں گے. اس میں متعدد صفات والوں کو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں سے ایک وہ جو نماز پڑھ کر گھر واپس جاتا ہے تو دل اس کا نماز ہی میں اٹکا رہتا ہے, مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے, گھڑی دیکھتا رہتا ہے کتنی دیر رہ گئی دوبارہ اذان ہونے میں, دھیان لگا رہتا ہے. اور بھی متعدد صفات بیان کی, ایک صفات یہ بیان کی کہ وہ حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو, انصاف کے ساتھ اپنے اختیارات کو وہ استعمال کرے تو عرش رحمان کے سائے میں اس کو جگہ ملی. تو یہ بہت بڑا موقع ہے. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے. عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے بس تین ہیں, یہ تو کسی دینی مدرسے میں داخل ہو جاؤ, یا تبلیغی جماعت کے چلوں میں نکل جاؤ, یا مجاہدین کے ساتھ شریک ہو جاؤ جہاد میں. بلا شبہ یہ تینوں راستے بھی بڑے عظیم شان ہیں اللہ تک پہنچنے کے. قرآن کریم میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں, اتنے فضائل آئے ہیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں جہاد کے فضائل پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر جہاد میں لگ جائے، تبلیغ کے فضائل پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر تبلیغ میں لگ جائے، اور دینی تعلیم کے فضائل پڑھے تو دل چاہتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر مدرسے ہی میں لگ جائے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے، اللہ تک پہنچنے کے راستے یہ صرف تین نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی غالباً عرض کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے انسان اللہ تعالی کے مخلوقات کے سانس سانس کے سب اتنے طرح سے اللہ تک پہنچنے کے۔ آپ کسی انسان کو، بے سہارا انسان کو سہارا دے دیجئے، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دینا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ کر عبادت میں لگ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا؟ نہیں کیا، سارے کام کیے، شادی بیاہ بھی کی، بچوں کو بھی پالا، تجارت بھی کی، مزدوری بھی کی، حکومت بھی کی، جہاد بھی کیے، نمازیں بھی پڑھائیں، بیویوں کے نخرے بھی اٹھائے، دنیا کے سارے کام کیے شرعی حدود میں اور اس کی تعلیم دی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے راستے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں آپ، سامنے سے حسن اور حسین بچے تھے نواسے، چلنا پوری طرح سیکھا نہیں تھا، لڑکھڑاتے ہوئے آنے لگے، ممبر سے اتر کر ان دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر اور خطبہ جاری رکھا۔ کوئی سمجھے گا کہ یہ دنیا داری تھی؟ نہیں، سب سکھایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب راستے جنت میں پہنچانے والے ہیں، سب راستے جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ جو ذمہ داریاں تمہاری ہیں، اگر وہ تاجر ہے تو وہ تجارت کو صحیح طریقے سے، دیانتداری کے سے، سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کو چلائے۔ صنعت کار ہے تو صنعت کے اندر بھی دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کام کرے، حاکم ہے تو دیانتداری اور سچائی کے ساتھ حکومت چلائے۔ فلو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ پورے جزیرہ نما عرب پر حکومت تھی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تقریباً 12,00,000 مربع میل کا علاقہ تھا یہ جزیرہ نما عرب کا، جس کے اندر آج تقریباً 1 درجن سے بھی کچھ زیادہ چھوٹی بڑی ریاستیں ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات وغیرہ، یہ ساری اس کے اندر داخل تھی۔ اس سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، یہ بھی اللہ کا راستہ تھا۔ خلفائے راشدین نے پھر حکومت سنبھالی، یہ بھی اللہ کا راستہ تھا۔ ابوبکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، علی مرتضی نے قرآن و سنت کے مطابق حکومت کیا کہ لوگوں کو نمونہ دکھایا۔ پاکستان بننے سے پہلے جب الیکشن ہوئے متحدہ ہندوستان میں انگریزی دور حکومت میں، تو اس میں کانگریس کو اچھی خاصی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس میں ان کے وزرا بھی آئے، ہندو وزرا کانگریس کے۔ تو مہاتما گاندھی نے اپنے وزیروں کو پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ دیکھو تمہیں وزارتیں ملی ہیں، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کیسی حکومت چلاؤ گے، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی حکومت کرو جیسے ابوبکر اور عمر نے کی تھی، جیسے ابوبکر اور عمر نے کی تھی۔ ہندو بہت ناراض ہوئے، گاندھی ان کا مسلمہ لیڈر تھا، بڑے ناراضگی، بڑے بیانات، تقریریں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی مثال اس سے بہتر تھی نہیں، میں کیا کروں۔ تو اب ہمارے الحمدللہ انتخابات ہو گئے اور بڑی حد تک امن و امان کے ساتھ ہو گئے۔ بہت سارے مسائل ابھی طے ہونے باقی ہیں، متنازع فی علاقے بھی ہیں الیکشن میں، لیکن الحمدللہ بڑا مرحلہ بڑی حد تک گزر گیا۔ ایک تو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ جو معاملات باقی رہ گئے ہیں الیکشن سے متعلق، وہ بھی اللہ تعالیٰ حق و انصاف کے مطابق پورے کروا دے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے اپنے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ تاجر تجارت اگر صحیح انداز میں کرتا ہے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ، تو معلوم ہے کیا خوشخبری ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکا نہ دیتا، وہ آخرت میں اٹھے گا انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ جو حکمران عدل و انصاف سے کام کرے گا سارے رحمان میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ اصحاب اقتدار کو بھی مل رہا ہے اور اہل اپوزیشن کو بھی مل رہا ہے۔ اپوزیشن کے لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت پر کڑی نظر رکھے، حکمرانوں پر کوئی ناجائز کام، ناانصافی کا کام نہ ہونے دیں، جتنا اس پرامن طریقوں سے ان غلط رابطوں کو روکنا ممکن ہے وہ اختیار کریں۔ اپوزیشن کے لیڈروں کے لیے بھی یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن و سنت کا ایک عظیم شان فریضہ ہے کہ نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرو اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ حکومت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو غلط کاموں سے روکے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے، حکومت کے لوگوں کی، کہ جو ذمہ داری ان پر آئی ہے اس کو آزمائش سمجھیں اپنے لیے، اور اس آزمائش پر احتیاط سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، انشاءاللہ بیرا پار ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ڈرون حملے ہم پر ہوتے رہیں گے۔ ولی الرحمان جیسے پاکستانی مسلمانوں کو غیر ملکی طیارے آ کر مارتے رہیں گے، ہماری عورتوں اور بچوں کو، بے گناہوں کو شہید کرتے رہیں گے، ہماری بستیوں کو اجاڑتے رہیں گے، اگر ہم نے اپنے غلط طریقہ کار کو نہ چھوڑا اور اللہ کی حکمرانی کے سامنے دنیا کی ہر حکمرانی کا انکار کر لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کی طاقت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی غلامی کو قبول کیا جائے، ہم غلامی صرف اللہ رب العالمین کے کرنے والے ہیں۔ لیکن آج ہماری سرحدوں پر غیروں کے قبضے ہیں، ہماری فضاؤں کو لٹیرے استعمال کر رہے ہیں ڈرون حملوں کے ذریعے سے، ہمارے بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، بستیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اور ولی الرحمان تو پاکستانی تھے، ڈرون حملوں کا جواب یہ کہہ کر دیا کرتی تھی یہ طاقتیں کہ ہم غیر ملکی لوگ جو آ کر چھپے ہوئے ہیں آزاد قبائل میں، ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ لیکن یہ تو انہوں نے باقاعدہ ہدف بنا کر ولی الرحمان کو، جو پاکستانی تھا، اس کو مارا ہے، ایک پاکستانی کو مارا ہے، ایک مسلمان کو مارا ہے، ہمارے پاکستانی مسلمان کو مارا ہے، ہماری فضاؤں کے اندر آ کر مارا ہے۔ یہ کھلی جارحیت ہے، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کا چارٹر اس کا کھلا انکار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی بے حمیتی، بے غیرتی اور بے حسی نے یہ دن دکھائے ہیں کہ غیر ملک کی طاقتیں ہم پر ایسی مسلط ہو گئیں کہ وہ جس کو چاہیں آ کر مار کر چلی جائیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا. دعا کیجیے اپنے حکمران نئے حکمرانوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. ان کے اوپر پہاڑ جیسے مسائل ہیں ان کے سامنے, ایک مسئلہ نہیں ہے, اب یہ نیا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا. طالبان نے پیشکش کر رکھی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اگر مذاکرات ہو جاتے امن و امان قائم ہو جاتا ہمارے ملک میں. کتنا بڑا مسئلہ طالبان کی وجہ سے موجود ہے. انہوں نے پیشکش کر رکھی تھی کہ ہم مذاکرات کے لیے آئیں گے, لیکن اب انہوں نے پیشکش واپس لے لی کل کے حملے کی وجہ سے. نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا نئی حکومت کے لیے. اللہ تعالی ہماری نئی حکومتوں کو, صوبائی حکومتوں کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی ان کو صلاحیت اور فہم عطا فرمائے. دعا کرنی چاہیے, خوب یاد رکھیے, ہمیں اپنے لیے تو دعا کرنی ہے ہی, اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی, اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے بھی, حکمرانوں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے, اللہ کی مدد مانگتے رہیں گے, اور ہمارے اصحاب اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے پہاڑ جیسے مسائل حل ہو جائیں گے. جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں انشاءاللہ چھٹ جائیں گے, توبہ پکی ہو جائے, کوشش پوری ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.